الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سب سے پہلے جس طرح کے ساتھی نے فرمایا کہ اگر تھوڑا بہت اپنا تعارف ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس حوالے سے میں مختصر سا اپنا تعارف کراؤں گا. پہلے اپنا نام بتاؤں گا. میرا نام ابو اویس گل ولی خان مینوی، جو کہ صوبہ سرحد کے اندر ضلع سوابی میں ایک گاؤں ہے مینی، اس کی طرف نسبت ہے مینوی. میں جامع محمدیہ گجرانوالا، جو کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے اور جس کے ابتدائی سرپرست محتمم اور مدیر مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، اور ان کی فات کے بعد مولانا عبدالحمید ہزاروی حفظہ اللہ تعالی اس ادارے کو چلا رہے ہیں. وہاں سے میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی ہے، درس نظامی علوم اسلامیہ، اور اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں اسلامی بین الاقوامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ ماسٹر میں میں نے داخلہ لیا، اور لغہ عربیہ میں. تو اس وقت بھی میں مواد میرے ختم ہو چکے ہیں، تھیسس رسالہ جو ہے وہ باقی ہے. جامعہ سلفیہ اسلام آباد، جو جماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ تدریس جاری ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی صدر چک بازار میں جامع مسجد اہل حدیث میں خطابت کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. حدیث کی یہ کتاب جامع ترمذی، جس کا درس انشاءاللہ تعالی ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا، اس لیے کہ کوئی بھی کتاب جب اس کا درس شروع کیا جاتا ہے اور کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ باتیں اور یہ مباحثے جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اس کتاب کو علی وجہ البصیرہ پڑھنے والے جو ہیں وہ سمجھ سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ مقصود ہے اور جو مطلوب ہے اس تک صحیح معنوں میں رسائی کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اشد ضروری ہوتی ہیں. چونکہ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، تو اس حوالے سے پہلی جو بات وہ ہوگی وہ حدیث کے متعلقہ ہوگی، اور دوسرے نمبر پر جو گفتگو ہوگی وہ صاحب کتاب یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے متعلق ہوگی، اور تیسرے نمبر پر خود اس کتاب یعنی جامع ترمذی اور جس کو سنن ترمذی کہتے ہیں، تو اس کے فضائل اور اس کے نام اور اس کے اسلوب، اس کے منہج، اور امام ترمذی کے اس کے اندر جو شروط ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کو بیان کیا جائے گا. تو پہلی بات کی طرف آتے ہیں, حدیث. ویسے تو حدیث کے متعلقہ بہت ساری باتیں ہیں اور ان باتوں کا احاطہ وہ یہاں پہ مقصود نہیں ہے, اس لیے کہ جس طرح کے ابھی میں نے سنا ہے اور بھائی مظہر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ زبیر علی زئی حفظہ اللہ وہ بخاری کا درس شروع کر چکے ہیں, اور اسی طرح عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ انہوں نے بھی درس شروع کیا صحیح مسلم کا, اور حدیث کے حوالے سے وہ اس فن کے گویا کہ اس وقت ائمہ شمار کیے جاتے ہیں. تو میں زیادہ لمبی بحث جو ہے وہ نہیں کروں گا, صرف حدیث کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ایک حدیث کا معنی لغت کے اعتبار سے اور پھر اصطلاح میں, یعنی جو محدثین کی اصطلاح ہے, تو اس اعتبار سے حدیث کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ میں بیان کروں گا, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ حدیث کے متعلقہ مزید ایک اہم مسئلے کی وضاحت وہ کی جائے گی. ائمہ لغت نے حدیث کا جو معنی لغوی اعتبار سے وہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث یہ جدید کے معنی میں ہے, اور قدیم کے مقابلے میں یہ لفظ آتا ہے نئی چیز. اصطلاح میں یعنی محدثین اور اہل علم جو حدیث کے ساتھ شغف رکھنے والے, تو ان کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف وہ ان لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفۃ او حال. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب چیز ہے, خواب و اب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, خواب و اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو, یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو. تقریر سے مراد ہماری اردو کی تقریر نہیں ہے کہ کوئی خطیب کوئی مقرر جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ بیان کرے, بلکہ اس سے مراد خاص یہ ایک اصطلاح ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان کوئی کام کریں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جائے اور پھر آپ اس پر خاموش رہیں اور رضامندی کا اظہار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وہ کام وہ قول جو صحابہ کی زبان سے یا ان کے عمل سے وہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے, تو اللہ رب العالمین کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے, تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہ رہے ہیں, وگرنہ ایک ناجائز کام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ درست نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں تقریر. اور صفت کا مطلب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات بیان کی جائے, جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو بیٹھنے کو کھانے کو پینے کو اس طرح کی چیزیں جو بیان ہوتی ہیں. اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت لفظ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو سنت لفظ جو ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. محدثین اور جو اصولیین ہیں ان کے ہاں سنت اور حدیث کا ایک معنی ہے. تو ہم نے حدیث کا معنی یہ پڑھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل یا تقریر, تو اس کا مطلب ہے کہ محدثین کے نزدیک سنت بھی یہی ہے, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ وغیرہ. لیکن سنت کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ واجب فرض حرام مکروہ اور مباح کے مقابلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم کسی چیز کے متعلق کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، اور دوسری طرف ایک اور عمل کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ چیز سنت ہے، تو پھر یہاں جو فرض اور سنت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے جو محدثین استعمال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر سے جو چیز ثابت ہو، بلکہ یہاں یہ فرض اور واجب کے مقابلے میں سنت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو استعمال ہے سنت لفظ کا یعنی فرض اور حرام اور مکروہ مباح کے مقابلے میں، یہ فقہا جو ہیں اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں یہ چیز سنت ہے، یہ عمل سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض اور واجب اور حرام مکروہ وغیرہ کے مقابلے میں ہے۔ تیسرا استعمال لفظ سنت کا جو ہے وہ ہے بدعت کے مقابلے میں، ہم کہتے ہیں یہ عمل بدعت ہے اور یہ عمل سنت ہے، تو یہاں پہ سنت جو ہے وہ بدعت کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جب بدعت کے مقابلے میں استعمال ہو تو یہ جو اہل کلام ہیں اور عقائد کی کتابیں ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ اس معنی میں کہ بدعت کے مقابلے میں ہو وہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین اطلاقات ہیں سنت لفظ کے، تو محدثین اور اصولیین جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو سنت اور حدیث ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک معنی میں ہے، اور یہ استعمال ادلہ کے وقت جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جب دلائل کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اس فرق کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور پھر یہ مختلف استعمالات کو یعنی نظر انداز کرتے ہوئے پھر وہ اپنی طرف سے فروق وہ بتلاتے ہیں اور حدیث اور سنت میں جو ہے وہ فرق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جس طرح کے امین اصلاحی صاحب جو ہیں تدبر قرآن والے اور اس طرح ان کے جو ہم مشرب ہیں وہ اس چیز کو، اور مولانا مودودی صاحب بھی بسا اوقات جو ہیں وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ محدثین سلف صالحین اور بعد کے جو زمانوں کے محدثین ہیں اور اہل علم ہیں ان کی کتابوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ حدیث اور سنت میں جب دلائل کا ذکر ہو تو فرق ہے، بلکہ حدیث اور سنت یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے کتاب ہے سنن ترمذی، تو اب اس کو سنن ترمذی کہتے ہیں، سنن سنت کی جمع ہے، اب اس کے اندر جو چیزیں ذکر ہیں وہ احادیث ہیں، انہی احادیث پہ وہ سنن کا لفظ بول رہے ہیں، اسی طرح جو ہے دارقطنی ہے سنن دارقطنی، سنن دارمی اس کے اندر کیا ہے، یہی احادیث ہے لیکن لفظ اس پر وہ سنن کا وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں سنت اور حدیث جب دلائل کا ذکر ہوتا ہے تو ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں یعنی ہم معنی ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ واجب اور فرض کے مقابلے میں ہو تو پھر مطلب ہے کہ اس کا وہ جو اصطلاحی فرق ہے وہ بے شک آپ اس کو مراد لے سکتے ہیں، یا بدعت کے مقابلے میں ہو تو اس وقت بھی وہ فرق آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب ادلہ کا تذکرہ ہو اور یعنی حجت ہونے کا کہ حدیث اور سنت حجت ہیں دلیل ہیں کہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر آپ حدیث اور سنت وہ ایک معنی میں لیں گے، یہی ہمارے اسلاف سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کا دین اسلام میں مقام کیا ہے اور کیا اس کا مرتبہ ہے، یہ بات بھی اس لیے میں کر رہا ہوں کہ تقریبا 100 سال پہلے مغربی افکار سے کچھ لوگ متاثر ہوئے اور مرعوب ہوئے، تو انہوں نے جب مغربی افکار اس کو اپنانے کی کوشش کی تو ان افکار کو اپنانے میں جو بہت زبردست رکاوٹ ان کے سامنے پیش آ رہی تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اب ایک طرف جو ہے وہ مغربی افکار تھے, دوسری طرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ان افکار کے اپنانے میں وہ رکاوٹ اور آڑے آ رہی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے دبے لفظوں میں حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا, فتنہ انکار حدیث جس کو کہتے ہیں. اور شروع شروع میں ہندوستان کے اندر اس فتنے کا جو شکار ہونے والی شخصیت ہے وہ ہمارے ہاں بہت معروف شخصیت ہے, سر سید احمد خان, اور جن کے مطلب ہے کہ اس سلسلے میں کافی ساری کوششیں بھی ہیں انگریز کے مقابلے میں بھی اور مسلمانوں کی تعلیم اور تعلم کے حوالے سے, لیکن جہاں تک ان کی حدیث کے متعلق جو ہیں وہ نظریات ہیں تو وہ کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جب دیکھا کہ معجزات وہ مطلب ہے کہ مغربی افکار کے مطابق نہیں ہیں تو معجزات کا انکار کر دیا, اور اسی طرح جو ہے پردے کا انکار, اور اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو حدیث سے مطلب ہے کہ صحیح صحیح احادیث سے چیزیں ثابت تھی. تو صرف اس وجہ سے انکار کہ مغرب والے جو ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حدیث جو ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں, لیکن اپنے افکار اور اپنے اس نظریات ان نظریات کے خلاف انہوں نے جو حدیثیں سامنے دیکھی تو ان کی صحت کا انکار کر دیا. بے شک وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ بخاری اور مسلم کی احادیث کیوں نہ ہو, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے افکار کے خلاف ہیں تو انہوں نے ان احادیث کا انکار کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عقل کے خلاف ہیں, یہ درائے کے خلاف ہیں, اور کبھی کبھی جو ہے وہ حدیث سے استدلال بھی کرتے, جب اپنے مطلب کی بات آتی تو حدیث کو دلیل میں بھی پیش کرتے. تو اس حد تک مطلب ہے کہ انہوں نے حدیث کا بالکل لیا انکار نہیں کیا, لیکن رستہ ضرور ہموار کیا. یہ ہمارے ہندوستان کی بات ہے, اور مصر میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین اس فتنے کے علمبردار ہیں کہ انہوں نے مطلب ہے ابتدائی طور پہ ان جیسی احادیث کا جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ عقل کے خلاف ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اسی طرح ترکی کے اندر بھی کچھ لوگ اس زمانے میں اٹھے. یہ فتنہ آگے بڑھتے ہوئے پھر عبداللہ چکڑالوی کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا عروج کو پہنچا اور اس کے اندر اضافہ ہوا, اور وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کے نام سے موسوم کرنے لگے, اور انہوں نے یعنی احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اسلم جراج پوری اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے نظریات کو آگے بڑھاتے ہوئے فتنہ انکار حدیث کے جو ہے وہ موجد شمار ہونے لگے. یہاں تک کہ غلام احمد پرویز نے اس فتنے کو انتہائی عروج پہ پہنچایا, اور احادیث کا انہوں نے جو ہے وہ جہاں انکار کیا وہاں مذاق بھی اڑایا, استہزاء بھی کیا, اور بہت ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کے اندر جو کتاب و سنت کو دلیل سمجھتے ہیں, حجت سمجھتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فتنوں کا بھی ادراک رکھیں اور ان کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں علمی جواب ان کے پاس وہ ہونا چاہیے. جہاں تک فتنہ انکار حدیث کے جو نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے, تو اہل علم نے اس کو تین قسم کے نظریات پر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. پہلا جو ان منکرین حدیث کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ صرف قرآن کا پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول, رسول ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اطاعت فرض تھی اور نہ ہی مطلب ہے کہ بعد والوں پہ. جب آپ من حیث الرسول آپ کی اطاعت ہے ہی نہیں تو نہ صحابہ کرام اطاعت کے پابند ہیں اور نہ بعد والے مسلمان جو ہیں اور بعد والے امتی جو ہیں وہ آپ کی اطاعت کے پابند ہیں. اس لیے کہ آپ کا مقصد صرف مبعوث ہونے کا یہی ہے کہ امت تک قرآن پہنچائیں. پھر معاذ اللہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ وحی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ جو چیز ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن کے علاوہ کوئی وحی جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی. یہ منکرین حدیث کا پہلا نظریہ ہے, یعنی کئی ایک منکرین حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے آپ کی اطاعت کسی پر فرض نہیں, نہ صحابہ کرام پہ نہ بعد والے لوگوں پر, اور قرآن جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے اور حدیث سنت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے. دوسرا جو نظریہ منکرین حدیث کا ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تو ضروری تھی, فرض تھی, لیکن بعد والے مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے. تیسرا نظریہ جو ہے وہ منکرین حدیث کا جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, تقاریر, یہ تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہیں, دلیل ہیں, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, تقاریر ہیں, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, جس کو ہم سنت کہتے ہیں, وہ مجموعہ ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے پہنچا ہی نہیں ہے. احادیث ہمارے تک جو پہنچی ہیں وہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی حدیثیں, تو اس حوالے سے ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان احادیث کو تسلیم کریں اور ان احادیث پہ جو ہے وہ عمل کریں اور اپنے عقائد, اپنے نظریات, اپنے کردار کو ان احادیث کے مطابق جو ہے وہ بنائیں. یہ تین قسم کے نظریات ہیں. اس میں جو ان کا پہلا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مطلب ہے کہ قرآن مجید لے کر آئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے, حدیث سنت وغیرہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی وحی نہیں ہوئی, اور آپ کا جو مقصد تھا مبعوث ہونے کا وہ صرف قرآن لوگوں تک پہنچانا تھا. اس کی تربیت جو ہے قرآن مجید میں ہی موجود ہے. اگر کوئی تعصب اور ضد سے بالا تر ہو کے اور ضلالت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرے تو کئی ایک آیات میں جو ہے اسے یہ بات وہ ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید دے کر مبعوث نہیں فرمایا, بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی چیز جس کو ہم حدیث, سنت, حکمت وغیرہ کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور ناموں سے جانتے ہیں وہ بھی دے کر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ شورا میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اب یہاں دیکھیں آپ اللہ رب العالمین ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بشر سے کلام کرتے ہیں, وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کسی بشر سے, کسی انسان سے کلام کرتے ہیں, او یرسل رسولا یا پھر اپنا فرشتہ بھیج کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ کلام کرتے ہیں, ارسال رسول کے ذریعے, ارسال فرشتہ کے ذریعے جبریل بھیج کر جو ہے اللہ رب العالمین کسی بندے سے کلام کرتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا ہے, جس طرح کے قرآن مجید کی کئی ایک آیات اس پر گواہ ہیں. انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین, سورہ شعراء کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی ہے اور اس کو روح امین لے کر آیا ہے. تو اسی طرح جو ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے اندر بھی روح امین کا ذکر ہے, اور قل من کان عدو لجبریل فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جبریل امین جو ہے روح امین یہ قرآن مجید جو ہے وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو وحی کرتے ہیں. تو یہ ارسال رسول، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارسال رسول کے ساتھ ساتھ وحی کا ذکر کر رہے ہیں، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وحی کے ذریعے، اور یہ وحی کے ذریعے جو اللہ رب العالمین کلام کر رہے ہیں یہ ارسال رسول کی وحی کے علاوہ ہے. اب جب ارسال رسول کی وحی کے علاوہ وحین ہے تو وہ وحی ہے جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، وہ خواب کے ذریعے ہو، الہام کے ذریعے ہو، یا پھر آپ کے دل پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ القاع کرے، کوئی اور صورت ہو، تو وہ وحین ہے. تو قرآن مجید جو وحی مطلوب ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کلام انہوں نے کیا ہے اور ان پہ جو ہے وہ وحی نازل کی ہے. قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین سورۃ تحریم، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ أَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. یہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جو بات چیت ہوئی، تو بخاری وغیرہ احادیث کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے اندر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے، قالت من انبأک ھذا، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں قرآن کے لفظوں میں، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر ذات نے یہ خبر دی ہے. اب وہ پورا واقعہ وہ حدیثوں کے اندر ہے. تو قرآن مجید کے سورہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ پڑھ جائیں، آپ کو نبأنی العلیم الخبیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق خبر دی ہے، تو کوئی اس کی تفصیل، کوئی اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے علاوہ آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا، اور وہ حدیث کے اندر موجود ہے، سنت کے اندر موجود ہے. تو یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید وحی کے علاوہ بھی وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ آیا کرتی تھی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے آپ وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ بیان کریں، اس کی وضاحت کریں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں اس میں. تو اس کے اندر واضح طور پہ اللہ رب العالمین جو ہیں حکمت کی تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں، الکتاب والحکمہ. اب الکتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ سنت اور حدیث ہے، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ، جو ان کی کتاب الرسالہ کے نام سے، اس میں بعض اہل علم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ حکمت وہ حدیث اور سنت کو کہا کرتے تھے، اور بہت سارے مفسرین، اکثر مفسرین وہ حکمت کا معنی جو ہے وہ یہی سنت اور حدیث سے کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دوسرے مفسرین نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے. اور اسی طرح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید کو، ذکر کو جو نازل کیا ہے تو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے. اب قرآن مجید تو نازل کیا، آگے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کا بیان کریں. وہ بیان کیا ہے؟ وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی تشریح ہے. اور اگر ہم اس طرف دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب صلات کا لفظ جو ہے وہ عربی لغت کے لحاظ سے کئی ایک معنی پر بولا جاتا ہے. اگر ہم لغت کا سہارا لے کر اقیم الصلاۃ کا معنی متعین کریں گے تو معنی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور ہمارے سامنے کوئی ایک متعین معنی نہیں آئے گا جب تک ہم حدیث اور سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے. تو اقیم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اس سلسلے میں نماز کے متعلقہ، وہ قولی احادیث ہوں یا فعلی ہوں یا تقریری ہوں، وہ گویا کہ اقیم الصلاۃ کا بیان ہے. وآتوا الزکاۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، تو جتنی قولی اور فعلی اور اسی طرح تقریری احادیث ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو وہ سارا جو ہے وہ آت الزکا کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے. اسی طرح اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ مکمل کرو. تو جو احادیث کے اندر حج کا طریقہ ہے، عمرہ کا طریقہ ہے، اس کے متعلق قولی احادیث ہیں، فعلی ہیں، تقریری ہیں، وہ اتم الحج والعمرہ کا بیان ہے، وضاحت ہے اس کی. اور اسی طرح قرآن مجید کے بہت سارے جو احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیے ہیں، عوامر ہیں، تو اس کی وضاحت. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تشریح توضیح جو ہے وہ حدیثیں ہیں. یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. پھر دیکھیں آپ کہ متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اس دنیا میں نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا اور مبعوث کیا، لیکن کئی ایک کو جو ہے وہ کتابیں نہیں عطا کی گئیں اور ان کے پاس صرف وہ احادیث تھی، ان کے اقوال تھے، ان کے فرامین تھے. اب اگر ان کی وہ احادیث وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر ان کو مبعوث کرنے کا اور ان کو نبی بنا کر بھیجنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب تو ان کو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے دی، تو نبی بنا کر ان کو بھیجا ہے ایک قوم کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو احادیث ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، وہ ان کی امت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس پر وہ عمل کر کے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ وہ بنائیں گے، اپنے کردار کو سنواریں گے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ ہوا، اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کو غرق نیل کیا. تو یہ کب کیا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات کتاب دیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے. جس طرح کہ قرآن مجید سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی قرون اولیٰ کو ہلاک کرنے کے بعد. اور مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ قرون اولیٰ سے مراد فرعون اور آل فرعون ہے، اور دوسری تفسیر بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو پہلی قومیں تھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دور اور پہلے زمانے کی، تو ان کو تباہ برباد کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کے بعد ہم نے تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. جس طرح کے کچھ اہل علم جو ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں، لیکن اکثر مفسرین وہ ما اہلکنا القرون الاولیٰ سے فرعون اور آل فرعون مراد لیتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے پہلے جو ہے وہ ان کے تباہ ہونے کا اور برباد ہونے کا، ان کے غرق ہونے کا پورا تفصیلی واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. تو یہ قرینہ ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات اللہ رب العالمین نے دی تو وہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد، تباہ برباد کرنے کے بعد. اب فرعون جو ہے وہ کافر کہہ رہا اور آل فرعون جو ہے وہ کافر قرار پائے، وہ کس چیز کا انکار کرنے پر کافر قرار پائے اور کس چیز کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا، کس چیز کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے انکار کی وجہ سے، سنت کے انکار کی وجہ سے. تو گویا کہ احادیث کسی پیغمبر کی اور فرامین اس کے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وحی ہوتے ہیں، اور اس کے انکار پر بھی وحی سزا مرتب ہوتی ہے. جو کتابی صورت میں جو اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتے ہیں تو اس کے انکار پر جو نتیجہ اور جو سزا جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ احادیث دی گئی. تو قرآن مجید کا انکار جس طرح کے کفر ہے اور دین اسلام سے خروج کا باعث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار بھی دین اسلام سے خروج کا باعث ہے. اسی طرح جو ہے کچھ عقلی دلائل سے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے احادیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وحی کے ذریعے. تو اس کے کچھ عقلی دلائل بھی ہیں. ان عقلی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر 1400 سال تک یعنی سر سید احمد خان اور اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی اور احمد پرویزی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور ان کے اس نظریے کے اپنانے سے پہلے پہلے تمام امت کا بلا استثناء، خواہ کسی گروہ سے اس کا تعلق ہو، وہ حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دین اسلام میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حجت اور دلیل کے طور پہ جو ہے وہ مانتی چلی آ رہی ہے تمام امت بغیر کسی استثناء کے، کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، ہم مسلمان تو انہوں نے حدیث اور سنت کو دلیل اور حجت تسلیم کیا ہے. یہ 1400 سال تک یہی سلسلہ، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان جو جماعتیں ہیں تو وہ سب حدیث اور سنت کو وہ حجت تسلیم کرتی ہے. تو اگر ان لوگوں کی بات کو تسلیم کیا جائے کہ جی حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام عطا کیا، تو اس کو 1400 سال تک کوئی ایک فرد بشر بھی نہیں سمجھ سکا. اس لیے کہ 1400 سال تک تو تمام امت اس بات پہ متفق رہی ہے کہ حدیث اور سنت جو ہے وہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور جس طرح قرآن وہ حجت اور دلیل ہے تو حدیث اور سنت بھی حجت اور دلیل ہے. اب 15ویں صدی میں آ کے جو ہے اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی یہ حجت نہیں ہے دین اسلام کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری امت کو گمراہ قرار دے رہا ہے. اور یہ بات گویا کہ شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ وہ گویا کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین اسلام کو سمجھا ہے تو میں نے سمجھا ہے، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی مسلمان جو ہے وہ دین اسلام کو وہ نہیں سمجھ سکا. اور اتنی بڑی باطل بات جو ہے وہ ایک باطل شخص ہی کر سکتا ہے کہ تمام امت کو، اور پھر ایک زمانے کی امت کو نہیں، 2 صدیوں کی امت کو نہیں، بلکہ پورے 1400 سال کی امت کو جو ہے وہ گمراہ قرار دے اور انہیں ان کے متعلق یہ بات کرے کہ انہوں نے دین اسلام کو وہ نہیں سمجھا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے. یہ تو جو ان کا پہلا نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو صرف قرآن مجید وحی کے طور پر وہ عطا کیا گیا تھا، حدیث اور سنت جو ہے وہ وحی نہیں ہے، اس کا جواب تھا، اس کی تردید تھی. ان کا جو دوسرا نظریہ ہے منکرین حدیث کا یہ ہے کہ جی صحابہ کرام کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ حجت تھی، آپ کی اطاعت ان پہ فرض تھی، لیکن بعد والوں کے لیے فرض نہیں ہے. تو یہ اس نظریے کا جو خلاصہ ہے وہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کی رسالت تھی، ایک مخصوص زمانے کے لیے آپ کی نبوت تھی، اور یہ بدیہ البطلان عقیدہ ہے. یعنی اس پہ قرآن مجید کے اتنے نصوص اور اتنی آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا اس لیے کہ آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، تو آپ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہیں، آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہیں، آپ عرب کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف عجم کے لیے نہیں ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث کیا ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس سلسلے میں موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، فرما دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ رب العالمین کا، تم سب کی طرف جميعا. تو اب یہاں استثناء کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اب اگر رسول اللہ، اس پہ بھی غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ، بلکہ رسول اللہ، انی رسول اللہ یعنی اللہ کا پیغمبر. تو اب اللہ کا پیغمبر گویا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. تو اب رسالت اور نبوت چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو لوگوں کے نام پیغام ہے وہ ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام آپ آگے پہنچا رہے ہیں. تو اس پیغام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے اور ان کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو گویا کہ آپ کی رسالت وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے. جبکہ ان کا یہ دوسرا نظریہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ صرف صحابہ کرام کے لیے نعوذ باللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، انہی کے لیے آپ کی اطاعت ضروری تھی اور لازم تھی، بعد والوں کے لیے جو ہے آپ کی اطاعت وہ لازم نہیں ہے. دوسری ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، فرقان کو اللہ رب العالمین نے اپنے عبد اپنے بندے پر نازل کیا تو کس لیے نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالم کے لیے نذیر اور ڈرانے والا بن جائے. تو اب تمام عالم کا ذکر کیا ہے، تمام انسانوں کا ذکر کیا ہے اور تمام جنات کا ذکر ہے. تو اب اگر صرف صحابہ کرام کے لیے آپ کی اطاعت فرض تھی تو پھر قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں اس کا تو انکار ہو گیا، اور اس کا پھر ہم کیا مانا لیں گے کہ آپ تمام عالمین کے لیے نذیر ہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تیسرا جو ان کا نظریہ ہے وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے. وہ نظریہ کیا تھا کہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث، سنت جو ہے وہ اطاعت اس کی ہم پہ بھی تو فرض ہے، لیکن وہ باعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچی نہیں ہے. یہ وہ نظریے کا خلاصہ ہے، تیسرا جو ان کا نظریہ تھا یہ بھی بالکل بے بنیاد اور غلط نظریہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس بات کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی قابل اطاعت ہیں، اب صرف اطاعت میں جو رکاوٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بااعتماد ذرائع سے حدیثیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ بااعتماد ذرائع سے ہم تک حدیثیں پہنچی نہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہیں قرآن مجید بھی انہی ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے. تو اب اگر قرآن مجید جو ہے وہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے تو وہی ذرائع جب حدیثیں ہم تک پہنچائیں تو وہ ناقابل اعتماد ذرائع بن جائیں، تو یہ انصاف نہیں ہے. تلک ایدن قسمت ویدہ، یہ ناانصافی والی تقسیم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ذرائع وہی ہیں جو ہم تک قرآن پہنچا رہے ہیں وہ تو قابل اعتماد کہہ رہے ہیں، اور ذرائع وہی ہوں جو ہمیں حدیث پہنچائیں، ہم تک حدیثیں جو ہیں وہ پہنچائیں نقل کریں، تو وہ غیر یعنی بغیر اعتماد کے ذرائع بن جائیں، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. ذرائع وہی ہیں جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، وہ قابل اعتماد اور ہمارا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے، اور یہ قرآن وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا تھا. تو حدیثیں بھی جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ہمارا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں، اس لیے کہ ذرائع جو ہیں دونوں طرف ایک ہی ہیں، وہاں قابل اعتماد یہاں ناقابل اعتماد، یہ بات جو ہے یہ انصاف والی نہیں ہے، عادل والی نہیں ہے. پھر دیکھیں جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے حدیثیں ہیں تو حجت، لیکن صرف ذرائع جو جن ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ذرائع ناقابل اعتماد ہیں، تو آپ نے تسلیم تو کر لیا نا کہ حدیثیں ہیں حجت، دلیل ہیں. اب یہی آپ کا تسلیم کرنا منکرین حدیث کا، احادیث کو حجت تسلیم کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیثیں محفوظ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثیں محفوظ اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے حکم کا پابند کیا ہے جو ہماری طاقت میں نہیں ہے، تکلیف ما لا یطاق جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس چیز کا حکم دے، وہ چیز ہم پہ لازم کرے جس کی ہم انسان جو ہے وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے اوپر جو ہے وہ مکلف تو کرتے نہیں. تو اب اگر حدیثیں محفوظ نہیں تھی اور بعد میں محفوظ اس میں نہیں رہنا تھا تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا حکم کیوں دیا اور اس کو حجت کیوں قرار دیا اور اس کو دلیل کیوں قرار دیا؟ یہ دلیل قرار دینا، یہ حجت قرار دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور الحمدللہ وہ کتب ستہ کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آج من وعن وہ محفوظ موجود ہیں. منکرین حدیث جو ہیں وہ اپنے لیے ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ مطلب حجت نہیں ہیں یا دلیل نہیں ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، تو جو چیز لکھی نہ جاتی ہو وہ حجت نہیں، وہ دلیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں، اور جب لکھی نہیں گئی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. یہ ایک کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مفروضہ ہے نا کہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں جو ہے وہ حدیثیں وہ لکھی گئی تھیں. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا. لیکن اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ لکھی گئی نہیں تھی تو اس لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، تو اس کا لازم یہ بنے گا کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ دلیل نہیں ہوتی. اس کا تو یہی مطلب نکلے گا، یہی مفہوم نکلے گا کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ حجت نہیں ہوتی. تو اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کی ہے یہ کتاب جبریل امین کے ذریعے، تو لکھی ہوئی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہیں ملی تھی. جبریل امین پڑھ کر سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اس کو کہتے کہ اس کو پتھر پر لکھ دو، اس کو چمڑے پر لکھ دو، اس کو مطلب ہے کہ اس طرح فلاں جگہ پہ لکھ دو. اب ہمیں یہ لوگ بتلائیں کہ اگر جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت اور دلیل نہیں، جس طرح کے حدیث کے متعلق کہتے ہیں، تو جب جبریل امین قرآن مجید کو لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے صحابہ کرام کو کہ اب اس کو لکھ لو، تو لکھنے تک اور جبریل امین کے اللہ کی طرف سے لانے تک کے درمیان کے عرصے میں تو قرآن پر حجت نہیں ہونا چاہیے، پھر دلیل تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی تک وہ لکھا ہوا نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید کو ہر حال میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حجت اور دلیل ہے، تو حالانکہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے ابھی تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا آگے صحابہ کرام کو. تو اسی طرح اگر حدیثیں فرض کریں، پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں، لیکن اگر فرض کریں ان کی بات کو تسلیم کر لیں چند لمحات کے لیے کہ حدیثیں ابھی نہیں لکھی گئی تھیں، اور جب لکھی نہیں گئی تھی تو حجت نہیں، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتی. اس لیے کہ لکھی ہوئی ہونا کسی چیز کے حجت اور دلیل ہونے کے لیے جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، وگرنہ لازم آئے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور ایک حکم دیتا ہے کہ جا کے میرا یہ امر جو ہے فلاں تک پہنچاؤ، میرا یہ حکم فلاں تک پہنچاؤ، وہ صرف زبانی اس کو بتلاتا ہے، اور جا کے جب وہ سنتا ہے تو فوراً اس کے مطابق عمل کرتا ہے. کوئی حاکم ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے، تو وہ ہر چیز لکھ کر نہیں دیتا، اور اس کو زبانی کلامی جو ہے وہ اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، پیغام رساں کو بھیجتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے اس کا پیغام سناتے ہیں، تو اس کے مطابق فوراً عمل ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حاکم کی، ہمارے خلیفے کی، ہمارے بڑے کی یہ بات ہے، اور یہ حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ کام کرو، اور اگر وہ منع کر رہے ہیں تو اس سے وہ رک جاتے ہیں فوراً. تو بات یہ ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ کن ذرائع سے پہنچی ہے، اگر وہ ذرائع درست ہیں، وہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، تو پھر اس کی بات بے شک ابھی لکھی ہوئی نہ ہو پھر بھی حجت اور دلیل ہے، اور اگر لکھی ہوئی تو پھر بھی حجت اور دلیل ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جب تک لکھی ہوئی نہیں اس وقت تک مطلب ہے کہ وہ حجت اور دلیل نہیں، تو پھر اس مفروضے کی بنیاد پہ قرآن مجید بھی کچھ عرصے کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ عرصہ کیا ہے؟ جبریل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو سنانا، اور پھر ان کو حکم دینا کہ یہ لکھو. تو اس درمیان کے عرصے میں قرآن کو بھی پھر حجت اور دلیل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی بھی وقت میں جو ہے وہ حجت اور دلیل نہیں رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ صحابہ کرام کے دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں جو ہیں وہ لکھی جاتی رہی ہیں، اور یہ مفروضہ، یہ بے بنیاد ہے کہ حدیثیں چونکہ وہ لکھی نہیں گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ تو 100 سال بعد یا 200 سال بعد جو ہیں یہ بات کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بات تاریخی حقائق سے اعراض کرنے کے مترادف ہے، تاریخی حوالوں سے یہ بات جو ہے یقین کی حد تک ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور حضرات صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے ادوار میں، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں جو ہیں وہ حدیثیں وہ لکھی جاتی رہی ہیں. حفاظت حدیث کو ہم جو ہے وہ کچھ مراحل میں وہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس طرح محفوظ رکھا گیا ہے. تو ایک تو حفظ روایت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو یاد کرنا، زبانی یاد کرنا، جس طرح قرآن زبانی یاد کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ زبانی یاد کی جاتی تھی، اور اس کو آپ اپنے اس زمانے پر قیاس نہ کریں کہ کس طرح، مطلب ہے کہ حدیثیں یاد ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاں تو حدیث اس معنی میں جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی کہ پوری پوری سند یاد ہو، ایک ایک راوی یاد ہو، پھر متن یاد ہو. آج کے زمانے میں اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی الحمدللہ اس قسم کے چند ایک لوگ موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، جن کو حدیثیں جو ہیں وہ سندوں سمیت جو ہیں وہ یاد ہیں، لیکن آج اتنی بڑی تعداد میں محدثین حفاظ موجود نہیں ہیں، جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسی طرح تابعین تبع تابعین میں یہ حفظ روایت کا بہت چرچا تھا اور یہ بہت عروج پہ کام تھا. یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے وہ آ رہا ہے کہ خلیفہ عبد الملک غالباً انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ حدیثیں جو ہیں وہ لکھوائیں، تو انہوں نے حدیثیں لکھانی شروع کر دی. کوئی 1000 کے قریب انہوں نے حدیثیں لکھوائیں جو انہوں نے سنائی، ترتیب جو انہوں نے رکھی، اور پورے 1 سال کے بعد ایک بندہ کو حکم دیا کہ یہ حدیثیں آپ نوٹ کریں، لکھیں. ان کا امتحان تھا کہ یہ کس طرح بیان کرتے ہیں. تو 1 سال کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ پچھلے سال آپ نے جو حدیثیں بیان کی تھیں تو آپ اسی ترتیب سے ان احادیث کو جو ہیں وہ بیان کریں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیثیں اسی ترتیب سے بیان کرنے لگے، اور وہ جو سال پہلے اس کاتب نے حدیثیں لکھی تھی اپنے پاس وہ کاغذ میں یا کسی بھی چیز میں، تو وہ سامنے رکھ کر وہ نوٹ کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں من وعن اسی ترتیب کے ساتھ سنائی، اور ایک حرف ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ نہیں سنایا، بالکل ترتیب بھی وہی تھی، الفاظ بھی وہی تھے، اور کوئی کمی بیشی کے بغیر جو ہے انہوں نے سال بعد وہ 1000 حدیثیں اسی طرح سنائی. تو یہ جو ما فوق یعنی فطرت حافظے کی روایات، یہ مشہور اور معروف ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق مشہور و معروف واقعہ ہے، اور ان کے زمانے کی کتابوں میں حافظ ابن حجر وغیرہ نے وہ واقعہ جو ہے اور دوسرے اہل علم نے نوٹ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جب ان کا امتحان ہوا تو اب 100 حدیثیں، ہر آدمی کو 10-10 حدیثیں حوالے کی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان احادیث کی سندوں کو بطور امتحان، یعنی امام بخاری کا امتحان لینا مقصود تھا، تو ان کی سندیں جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے کسی اور حدیث کی سند ملا کے، متن کچھ اور ملا کے، تو آپ ترتیب دے کر ان سے پوچھیں اور پھر سنتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ہر ایک نے بالترتیب 10-10 حدیثیں سنائی، اور ہر حدیث سننے کے بعد امام بخاری جواب میں یہی کہتے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس حدیث کے بارے میں. تو کچھ ظاہربین جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ تعجب میں پڑ گئے کہ نام تو بڑا سنا تھا لیکن ہر حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. لیکن جب 100 حدیثیں پوری ہو گئیں، اب کوئی اور مزید حدیث پیش نہیں ہوئی، تو امام بخاری نے رحمہ اللہ نے پہلے شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے جو پہلی حدیث اس سند کے ساتھ پڑھی تھی وہ سند بھی سنا دی، تو اس کی سند وہ اس طرح ہے، اصلی سند اور صحیح سند وہ اس طرح ہے. اور اس کا متن وہ یہ ہے. دوسری جو تم نے حدیث پڑھی اس سند کے ساتھ وہ سند بھی سنا دی اور ساتھ صحیح حدیث بھی سنا دی. تو دس حدیثیں اس کی اس طرح جو اس نے سنائی تھی غلط سند کے ساتھ دوسری سند ملا کے, تو وہی سند وہ جو دوسری سند تھی وہ بھی سنا دی اور صحیح سند بھی سنا دی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ اس میں نہیں کہ انہوں نے صحیح حدیثیں جو ہیں وہ سنائی, بلکہ حافظے کی طرف اگر کوئی اس واقعے میں غور کرے تو ان کا حافظہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ انہوں نے ان دس آدمیوں سے وہ دس دس حدیثیں بالترتیب سنی تھی اور دوسری سندوں کو ملا کے انہوں نے حدیث بیان کی تھی, تو وہ پہلی مرتبہ ابھی پہلی مرتبہ وہ سن رہے ہیں اور وہ ان کے حافظے میں وہ حدیثیں چلی گئیں, وہ سندیں چلی گئیں اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے وہ نئی سندوں کے ساتھ وہ حدیثیں ان کو سنا دی. یہ ان کے حافظے کی بات ہے. تو ان لوگوں کے حافظے تو یہ تھے, اب ان کے متعلق کہنا کہ جی کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیثیں جو یاد ہوں, تو یہ بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور غلط ہے. تو پہلا جو طریقہ تھا حدیث کے حفظ کرنے کا, اس کو محفوظ رکھنے کا, وہ روایت کو حفظ کرنا اور یاد کرنا. دوسرا جو طریقہ تھا وہ تعامل, حدیث اور سنت پہ عمل کے ذریعے اس کو یاد رکھنا. اور اس قسم کے واقعات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ صحابی جو ہے وہ ایک عمل کرتا ہے اور آگے کہتا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی طرح نبی علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اسی طرح فرماتے ہوئے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تیسرا جو طریقہ ہے حفظ روا یعنی حدیث کی حفاظت کا, وہ ہے کتابت, لکھنے کا طریقہ جو ہے. اور اس طریقے کو بھی ہم چار مراحل میں وہ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ متفرق طور سے احادیث کو قلم بند کرنا, کہ ایک ایک حدیث دو دو حدیثیں کر کے, تو مطلب ہے کہ متفرق طریقے سے احادیث کو انہوں نے جمع کیا. دوسرا طریقہ یا دوسرا مرحلہ آپ کتابت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک شخصی صحیفے میں احادیث کو جمع کرنا, کسی ایک صحابی کا صحیفہ ہے تو اس میں انہوں نے اپنی حدیثیں جو ہیں وہ جمع کی ہیں. تیسرا مرحلہ کہ احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تدویب کے, بغیر باب باب بنانے کے, تو اس کو جمع کر دینا. اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ کتابی صورت میں تدویب کے ساتھ یعنی ابواب قائم کر کے احادیث کو جو ہے وہ جمع کرنا. تو جو پہلی دو صورتیں ہیں, متفرق طور سے احادیث کو قلم بند کرنا اور اسی طرح شخصی صحیفے میں احادیث کو جمع کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ موجود تھیں. اور اس سلسلے میں صحیفہ صادقہ, صحیفہ علی, صحیفہ کتاب الصدقہ اور صحف انس بن مالک, صحیفہ عمر بن حزم اور اس طرح کے دوسرے صحائف جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ سے احادیث کی تدوین کا باقاعدہ جو ہے وہ منظم طور پہ آغاز ہوا. پہلی صدی ہجری کے آخر میں عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر جو ہے وہ کتابیں وہ وجود میں آ چکی تھیں. یہ ایک تو کتب ابی بکر اور دوسری جو کتاب وہ رسالہ سالم بن عبداللہ فی صدقات, سالم بن عبداللہ کا رسالہ ہے صدقات کے بارے میں. اور اسی طرح دفاتر الزہری, یہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر جو کتاب وجود میں آئی دفاتر الزہری امام زہری, اور اسی طرح مکحول امام مکحول ہیں ان کی کتاب کتاب السنن, اور امام شعبی کی کتاب ابواب الشعبی. تو یہ پہلی صدی ہجری کے اخیر میں عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر یہ کتابیں وجود میں آئیں. دوسری صدی ہجری میں یہ کام مزید تیز ہوا, تو اس دور کی جو کتب ہیں ان کی تعداد اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے تقریباً کوئی 20 ہیں, موطأ امام مالک اور اسی طرح جامع معمر بن راشد اور جامع سفیان ثوری, اور تیسری اور چوتھی صدی میں مسند احمد, مسند ابی داود الطیالسی, مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, سنن کبرا للبیہقی, سنن دارقطنی, مسند ابو یعلی, سنن دارمی وغیرہ, یہ کتابیں یہ تیسری اور چوتھی صدی میں مدون ہوئی اور لکھی گئی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات اس قسم کی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اور جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے وہ احادیث بھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، ان اتبع الا ما یوحى الیہ۔ اب عربی جاننے والے یہ اسلوب جانتے ہیں، یہ اسلوب ہے حسر اور قصر کا، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، دو طریقے چلتے ہیں عام طور پہ حسر اور قصر کے لیے نفی اور الا کا، تو یہاں وہی اسلوب ہے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، حسر اور قصر۔ اور دوسری جو صورت ہے وہ سورہ اعراف آیت نمبر 203، اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یہاں بھی وہی اسلوب ہے حسر اور قصر والا، انما، تو یہ دوسرا اسلوب ہوتا ہے، دوسرا طریق ہوتا ہے یعنی حسر اور قصر کے اسلوب کا، انما کے ساتھ۔ تو یہ دو طریقوں سے، ان اتبع الا ما یوحى الی اور انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اب یہ دونوں آیتیں اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ مقصور تھا اور محصور تھا، علی ما کان یوحى الیہ من ربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ رب العالمین نے وحی کی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا مقصور اور محصور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ رب العالمین کی وحی کی پیروی کی ہے، اس لیے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور انما اتبع ما یوحى الیہ من ربی، میرا رب جو میری طرف وحی کرتا ہے میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ اب یہ صرف اسی کی اتباع یہ حسر اور قصر ہے، تو دونوں آیتیں جو ہیں اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وحی کی تابعداری کی ہے اور آپ نے غیر وحی کی تابعداری نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو احادیث کی کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی نماز کے متعلق، روزوں کے متعلق، حج کے متعلق، سنن کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنن اور ان احادیث کی اپنی زندگی میں پیروی کیا کرتے تھے، آپ نے پیروی کی ہے، آپ نے اتباع لیا ہے۔ تو اب اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ احادیث، یہ سنن وحی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے علاوہ کی بھی اتباع اور پیروی کی ہے، جبکہ قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں نص ہیں اس بارے میں اور صریح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کی، آپ نے کسی اور چیز کا اتباع نہیں کیا۔ تو اب اگر یہ سنن اور یہ احادیث جس پہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو ہے وہ عمل کیا ہے، تو اگر یہ وحی نہ ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو پھر تو قرآن کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان احادیث اور ان سنن پہ عمل کرنا اس میں تعارض آ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور نص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ سنن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وحی تسلیم کرنے سے کوئی چارہ نہیں ہے، ہم اس کو ہر حال میں وحی تسلیم کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو من جانب اللہ یعنی تسلیم کریں گے تب کوئی بات بنے گی، اگر ہم نہ تسلیم کریں اللہ رب العالمین کی طرف سے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کی وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کی ہے۔ بہت بڑا جو شبہ اور اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے کیا جاتا ہے اور جس میں ہمارے کچھ سنی جو ہیں وہ بھی اس شبے کا شکار ہو گئے ہیں، خاص کر عوام اور جو کم لکھے پڑھے لوگ ہیں، تو وہ شبہ اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے چیلنج دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تم اس قرآن کی مثل جو ہے وہ سورت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ۔ اب قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا ہے کافروں اور مشرکوں کو کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، فأتوا بسورة من مثلہ، تو اس کی مثل تم کوئی ایک سورت لے آؤ. اب ایک طرف تو اللہ رب العالمین چیلنج دے رہے ہیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں تم لا سکتے، اور دوسری طرف منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کی طرف سے کہتے ہو، یعنی حدیث ہیں اور سنت، تو اس میں ہے ابو داؤد کی جس طرح حدیث ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہے. تو حدیث کہہ رہی ہے تمہاری، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثل، یعنی حدیث قرآن کی مثل ہے. اللہ تو چیلنج دیں کہ قرآن کی مثل کوئی صورت لے آؤ، اور تم کہتے ہو کہ حدیث قرآن کی مثل ہے. تو یہ بظاہر ایسا شبہ اور ایسا اعتراض ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ شبہ اور اعتراض سن کے تو فوراً کہتے ہیں ہاں دیکھو جی، اور کئی ایک کتابوں کے اندر جو ہیں وہ اس قسم کے شبہات ہمارے کم پڑھے لکھے سنی جو ہیں وہ نقل کر دیتے ہیں. تو یہ شبہ جو ہے بظاہر بڑا کوئی مضبوط معلوم ہو رہا ہے، قوی معلوم ہو رہا ہے، لیکن اگر اس پہ صحیح معنوں میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تار عنکبوت سے بھی کم درجے کا ایک شبہ اور ایک اعتراض ہے. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو حدیث اور سنت کو حجت اور دلیل تسلیم کرتے ہیں، تو وہ اتو بصورت مثلہ، میں جو اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے کہ قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، وہاں جس مثلیت کا اللہ رب العالمین یعنی انکار کر رہے ہیں کہ قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا، وہ اور اعتبار ہے. اور جو وَمِثْلَهُ مَعَهُ حدیث میں مثلیت کا اثبات ہے تو وہ اور اعتبار ہے. اور اعتبار جب تبدیل ہو جائیں اور بدل جائیں تو پھر مطلب ہے کہ بات وہ نہیں بنتی، بات وہ ایک نہیں ہوتی. اب قرآن مجید نے جو چیلنج دیا ہے کہ قرآن کی مثل جو ہے وہ کوئی صورت لاؤ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ اعتبار کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، عربیت کے لحاظ سے، اور اس کے مطلب رفت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کی مثل جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا ہے جو حدیث اور سنت کو حجت تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، احکامات ہیں، افعال اقوال ہیں، وہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کے مقابلے کے ہیں اور قرآن کی مثل کے ہیں. اور جو حدیث میں ہے وہ مثلہ معا، تو اس کا اعتبار یہ ہے کہ حجت اور دلیل ہونے میں قرآن کی مثل ہے. تو اب اعتبار بدل گئے، اس لیے بات ایک نہ ہوئی. جہاں مثلیت کا اثبات ہے وہ اور اعتبار سے ہے، اور جہاں مثلیت کا انکار ہے وہ اور اعتبار سے ہے. قرآن کی مثل کوئی بھی چیز فصاحت و بلاغت میں، عظمت و رفت میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے کلام کی مثل بھی کوئی کلام نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مثلیت فی الحجہ اور فی الدلیل، یعنی من حیث دلیل، تو دلیل ہونے کے اعتبار سے، حجت ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت جو ہیں وہ مثل ہیں، وہ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. تو بہر صورت جب اعتبار مختلف ہو گئے تو بات جو ہے وہ درست ہے، اور قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تخالف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اگلے درس میں ہم امام ترمذی کے حالات، اور پھر اس کے بعد جامع ترمذی، سنن ترمذی کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ پڑھیں گے اور سنیں گے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک کوئی اس درس کے متعلق تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، ایک بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ جسن ترمیزی پڑھانے کے وقت آپ کون سی ترتیب کو اختیار کریں گے؟ کیا راویوں کے حالات کے بارے میں بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں.
انشاءاللہ تعالی جامع ترمذی کے درس کے وقت جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ جو حدیث کے روات ہیں اور راوی ہیں ان پر اپنے علم کے مطابق جو ہے اور جتنا کوئی مطالعہ ممکن ہو سکے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ راویوں پر بحث ہوگی, اور جہاں کوئی راوی متکلم فی آئے گا یا کسی نے خامخواہ کسی راوی پہ جرا کی ہوگی یا صحیح معنوں میں وہ یعنی ضعیف راوی ہو اور پھر اپنے کسی مسلک کے مسئلے کے لیے اس کو ثقہ ثابت کرنے کی کسی نے کوشش کی ہو, تو ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالی حتی الامکان وہ بیان ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں اپنا کوشچن جو ہے وہ بول سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی بھائی, میں جو کوشچن کرنا تھا نظر بھائی وہ یہ تھا, میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ لفظ عربی کا معلوم نہیں ہے, اس کا میننگ معلوم ہے اس کے, تو وہ پلیز مجھ کو لفظ ذرا بتا دیں.
السلام علیکم, کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے, شکریہ جی. السلام علیکم سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حنفی جو ہیں وہ فرض نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, تو کیا حدیث میں یا قرآن کی روشنی میں کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں, کیا سورہ فاتحہ کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے یا کیا یہ مسئلہ ہے, کچھ بتائیے گا.
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ تسلسل کے ساتھ درس ترمذی جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے, تو اپنے مقام پر یہ مسئلے تفصیل کے ساتھ آئیں گے, تو اس مناسبت سے تو اس موقع کا یہ سوال نہیں ہے, لیکن مختصراً یہی ہے کہ جو کتاب و سنت کے ادلہ سے ثابت مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ وہ امام منفرد مقتدی اور مسافر مقیم بیمار ہو صحت مند ہو جس پہ شریعت میں نماز کا اطلاق ہو تو ہر اس نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو ہے وہ اس نماز پہ وہ لاگو ہوگی, اور سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز درست نہیں ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز میرے خیال ہے پہنچ ہی رہی ہوگی. شیخ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے آج کافی سیر حاصل گفتگو کی اس کے موضوع کے اوپر, منکرین حدیث کے اوپر. اس میں آج کل کے جو عصر حاضر کے جو لکھنے والے ہیں ان میں تمنا آمادی اور کاندلوی, غالباً عبدالرحمٰن کاندلوی نام ہے یا کوئی اور نام تھا لیکن کاندلوی ضرور آتا ہے, ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ منکرین حدیث میں سے ہیں. اس کے بارے ان کے بارے میں اگر شیخ صاحب کو کچھ معلوم ہے تو ذرا بتا دیں, کیونکہ آج کل. اور دوسرا وہ جو ان کا منکرین حدیث کا جو سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ حدیث. جی جی, حبیب الرحمٰن کاندلوی عبداللہ بھائی آپ نے بالکل تصحیح کر دی. جو چیز جو حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے وہ اس کو نہیں مانتے, تو اس بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو فرما دیں تو میں مائک چھوڑ دوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
تو حبیب الرحمٰن کاندلوی یا اعظم ہی ہے غالباً, انہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث پہ بھی اٹیک کیے ہیں, اور ان کی سب سے جو بڑی دلیل ہوتی ہے حدیث کو رد کرنے کے لیے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ احادیث قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. تو بہر صورت یہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور پھر وہ قرآن مجید سے وہ حدیث ٹکراتی ہو, تو یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں حدیث اور قرآن میں جو ہے وہ بظاہر تعارض ہو, وگرنہ فی الحقیقہ فی الواقع قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے, تعارض نہیں ہے, تخالف نہیں ہے. تو بظاہر جو تعارض نظر آتا ہے وہ تو ہمارے ذہنوں کی وجہ سے ہے, ہمارے افہام کی وجہ سے ہے کہ ہماری سمجھ, ہمارے افہام جو ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان احادیث میں اور قرآن کی ان آیات میں وہ ٹکراؤ ہے اور اختلاف ہے. اگر یہی صورت حدیث کو ٹکرانے کی ہو تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن مجید کی بعض آیات وہ بعض دوسری آیات کے ساتھ بظاہر ہمارے ذہنوں کے مطابق جو ہیں وہ ٹکراؤ رکھتی ہیں. تو کیا اس صورت ہم قرآن مجید کی وہ آیات جو ہمارے ذہنوں میں یا ہماری سمجھ کے مطابق وہ تعارض اور تخالف ہوتا ہے دوسری آیت کے ساتھ, تو ہم ایک آیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری آیت کو لیتے ہیں؟ نہیں, وہاں جس طرح جمع اور تطبیق کی صورت اور معنی متعین کرتے ہیں, اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں, مفسرین کی طرف, تو اسی طرح احادیث جن کے متعلق ہمارے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو کہ یہ تو فلاں آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, تو ہم محدثین کی طرف رجوع کریں گے. اور جو محدثین حدیثوں کے شارحین ہیں کتابوں کے, حافظ ابن حجر عسقلانی, امام نووی, حافظ ابن حزم اور دوسرے کبار محدثین, تو ان کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب ان کی طرف رجوع کریں گے, امام ابن قیم, امام ابن تیمیہ کی طرف, تو وہ بظاہر جو ٹکراؤ اور تعارض ہمیں ہمارے ذہنوں میں وہ ہماری سمجھ میں وہ آ رہا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گا, اور اس طریقے سے وہ نظریہ ہمارا, عقیدہ حدیث کے متعلق جو ہے وہ صحیح سالم اور محفوظ رہ جائے گا.
اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو؟ جی, جزاکم اللہ خیرن. معذرت چاہتا ہوں, میں مصروف تھا اور پہنچ نہیں پایا وقت پہ, مصروفیات کی وجہ سے. اور میرا جو کمپیوٹر ہے اس کو میں نے پھر سے ریفریش کیا تھا, اس وجہ سے سیٹنگ ساری جو ہے خراب ہو گئی تھی, تو اس کی وجہ سے بھی معاف کر معذرت چاہتا ہوں. عمر بھائی, آپ نے سوال مجھے بھیجا تھا, آپ ذرا بھیج دیں پلیز. ایک جو عمر بھائی نے سوال کیا ہے اگر ایک آیت جو ہے دوسری آیت کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے, اس کے بارے میں ذرا وہ بتا دیں, یعنی کہ دونوں میں اختلاف یا وغیرہ جو ہوتی ہے. یہی سوال ہے, کہاں لکھا آپ نے؟ ہاں جی, ٹکراتی ہے نا, یہی ہے. ٹھیک ہے, نو پرابلم انشاءاللہ. اچھا, ان کے بارے میں بتا دیں جو دو آیت جو ہے ٹکراتی ہے ان کے بارے میں.
اس کی مثال جو کتابوں کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے, تو مثال کے طور پر ایک تو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, اور دوسری سورہ مزمل کی آیت کریمہ ہے فاقرؤا ما تيسر من القرآن. تو بعض اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان آیات میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ ہے, اور وہ ٹکراؤ اور تعارض کیا ہے کہ پہلی آیت میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا میں اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کے وقت سننے کا اور چپ رہنے کا حکم دے رہے ہیں, جبکہ دوسری آیت میں فاقرؤا ما تيسر من القرآن کا حکم دے رہے ہیں کہ جو تمہیں قرآن مجید سے آسان ہو وہ پڑھو. تو اس میں مطلب ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے, عام ہے. تو یہ وہ تعارض کے لیے مثال دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی بظاہر جس میں تعارض ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے سمجھ کے مطابق اور فی الحقیقہ اس میں تعارض نہ ہی, تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خون کو حرام کیا ہے, تو دوسری آیت میں دم مسفوح جو ذبح کے وقت بہتا ہوا خون ہے, تو اب ان دونوں میں ایک جگہ میں دمن ہے اور ایک جگہ میں دم مسفوح ہے, تو اس کو بھی کوئی اپنے مطلب کے سمجھ کے مطابق کہ دیکھو قرآن میں ایک جگہ تو عام خون ہے اور دوسری جگہ جو ہے دم مسفوح ہے, تو یہ تو تعارض آ گیا, یہ تو آپس میں دونوں ٹکرا رہی ہیں. تو اس قسم کی کئی ایک مثالیں جو ہیں وہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیپو سلطان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ مائک چیک کر لیں اور پھر سے مائک پہ آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے اسپورٹس مین بھائی نے بتایا بھی تھا اور عمر بھائی بھی لکھ رہے ہیں ابھی, شیخ صاحب کو جانا ہے. اسپورٹی بھائی لگتا ہے کیونکہ ٹاپک ذرا گہرا ہے اور بہت کم بندوں کو سمجھ آتی ہے, تو انشاءاللہ یہ جو ہر منڈے کو عمر بھائی نے پیسٹ کیا ہے اور اسپورٹس مین بھائی نے, یہ ہر منڈے کو ہوتے رہے گی 9:30 پاکستان ٹائم اور یعنی کہ یو کے ٹائم کچھ 4:30 ہے انشاءاللہ. تو آیا کریں, ان دوستوں کو بھی بتایا کریں. جی یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ darulehsan.com پہ شاید وہاں پہ ریکارڈ کر کے رکھیں گے. جی صحیح ہے. اور اہل حدیث نیٹ پہ انشاءاللہ. اللہ حافظ ٹونی بھائی. اسپورٹس مین بھائی آپ آ جائیں, جزاکم اللہ خیر.
اچھا جی, وقت اور سوالات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے مطلب ہے کہ درس کا وقت اب اس وقت ختم ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سوموار کو پھر اسی وقت 9:30-10 بجے وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.